الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج چونکہ اس وقت خاص فضا ہے پوری قوم کے حوالے سے، یہ جو قصور میں جو اندوہناک واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے پوری قوم سوگوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سخت رنج، افسوس، غم و غصہ بھی ہے حالات کے حوالے سے، حکومتی اقدامات کے حوالے سے، رویوں کے حوالے سے. بہت کسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، اور ان معاملات میں ہم اصلاً کہاں کھڑے ہیں. جو کچھ واقعہ ہوا زینب نامی معصوم بچی کے ساتھ، تو ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ 11 واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں ایک سال کے اندر. اور نہ صرف یہ کہ یہ قصور کا معاملہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو وقتاً فوقتاً پورے پاکستان کے لیول پر بھی ایسے واقعات دہرائے جاتے ہیں، اخبارات میں کبھی کبھی آتا رہتا ہے، اور ساری باتیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی. تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلہ ہو، بلکہ یہ ہمارا ایک مستقل پرابلم ہے، اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تھوڑی بہت مذمت کر دی ہے، جا کے جو ہے دلاسا دے دیا اس کے والدین کو، اور شاید اپنی ذمہ داری سے وہ جو ہے فارغ ہو گئے. جبکہ حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دینی پہلو سے ہم بہت بڑے مجرم ہیں. کہ ہمارا دین جو تعلیمات دے کر آیا ہے، لے کر آیا، جو نظام دیا ہے، اس میں تو اس کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں. لیکن ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم عملاً اللہ کے دیے ہوئے اور بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی بجائے شیطان کے رستے کو ہم نے عملاً شعوری طور پر اختیار کر رکھا ہے، ایز اے ہول، پوری قوم نے، اللہ ماشاء اللہ. تو لہذا اس کو اس نظر سے دیکھا جائے، یہ کوئی اکا دکھا واقعات نہیں ہے، یہ المیہ ہے ہمارا. اور وہ جو کہا گیا کہ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، کسی اور کو مت رو، کسی نے یہ کر دیا وہ کیا، ہم سبھی مجرم ہیں اس کے لیے. ظاہر بات ہے، دیکھیے پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. جو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے تو صحیح کہتے ہیں، کیونکہ 95-96% تو یہاں ہیں ہی مسلمان. اگر ہم کہیں کہ یہ ہے ہی صرف مسلمانوں کا ملک تو بھی یہ غلط نہیں ہے. 95-96% اتنی میجورٹی ہے، اتنی میجورٹی ہے کہ باقی جو ہے 4-5% ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ہی ہم ہیں یہاں پر. لیکن اللہ کا دین کہاں ہے؟ شریعت کہاں نافذ ہے؟ نظام کون سا لے کے چل رہے ہیں ہم؟ بعض چیزوں پر ہمیں بڑی غیرت آ جاتی ہے دین کے معاملات میں، لیکن یہاں پہ غیرتی کیوں ہے؟ اللہ کے دین کو ہم قائم کیوں نہیں کرتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعلیٰ ترین نظام کو نافذ اور رائج کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی کا ادب، احترام، تعظیم، کیا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کو سرے سے اگنور کیا ہوا ہے. یہ منافقانہ رویہ ہے، انتہایا درجے کا منافقانہ رویہ. اگر اسلام واقعی حقیقی دین ہے، اور آج کے دور کے لیے بھی یہی اسلام جو ہے، یہی اللہ نے اسی کو پسند کیا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ریکومینڈڈ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور ہم اس پر اور ہم مسلمان ہیں، تو وہ دین کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے؟ وہ شریعت کہاں ہے؟ اور اس پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی تشویش بھی نہیں ہے. تو کیا یہ اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایسے رویے ہوں؟ جو پاکستان میں تو ہو رہے ہیں. ایک چھوٹے سے شہر قصور کے اندر اگر ایک سال کے اندر 12 واقعات ہو گئے، تو کیا یہ اسی ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر مسلمان نہیں بستے؟ کیا اسلام یہ سکھا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. قرآن تو بار بار وارن کر رہا ہے. وارننگ اس سے پہلے بھی میں نے مختلف مواقع پر ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں سامنے, تو شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ اسی جنسی بے راہ روی کے حوالے سے, اور یعنی فحاشی, ظاہر بات ہے کہ یہی تو موٹیوز بنتے ہیں نا. جنسی اشتعال انگیزی جہاں آپ جس معاشرے کے اندر ہوگی تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. آپ ہر بچے کو جو ہے لیپ ٹاپ پکڑا دیتے ہیں, اور آپ نے جو ہے اس لیپ ٹاپ کے اندر, ابھی کل پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پر سرچ کرنے میں سیکس کے نام سے جو سرچنگ ہوتی ہے وہ پاکستان ٹاپ پر ہے اس میں. ہم وہ بات تو بتا نہیں رہے کہ یہ فحاشی اور اوریانی کتنا بڑا جرم ہے, اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم الفحشاء. یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ فقر و فاقے سے, اور تمہیں حکم دیتا ہے, تمہیں فورس کرتا ہے کس طرف؟ فحشاء کی طرف, پوش کاموں کی طرف. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ کے جو چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر فحش باتوں کو پھیلائیں, ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے. چنانچہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈا اور یعنی اور فحاشی کی آڑ میں وہ انسان کو پٹری سے اتارتا ہے. اور کہا گیا ان شیطان علیکم عدو, جان لو شیطان تمہارا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن وہ ہے. اگر اس کی باتوں میں آ کر اور اس کے رستے پر چل نکلے تو وہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارا دوست ہے اور تمہاری خیرخواہی کر رہا ہے, وہ سب سے بڑا بدخواہ ہے, سب سے بڑا دشمن ہے, اور وہ تمہیں پٹری سے اتار کر جہنم تک پہنچانے کے لیے کوشائیں, اور یہ راستہ اس کے لیے سب سے آسان ہے, سب سے اہم وار اس کا یہی ہے, اس راستے سے ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اہل ایمان, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پوری اسلامی تعلیمات کو جو ہے اس کو قائم اور نافذ کرو, پورے دین پر عمل کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. بہرحال یہ ہے صورتحال, اور جس طریقے سے اس وقت ملک کے اندر فحاشی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اندازہ کر لیجئے کہ شیطان اس وقت یہاں کتنا کامیاب ہے, اور کتنا اسی کا جو ہے نظام اس وقت پورے ہمارے ملک پاکستان کے اندر گویا وہی ہے کہ جو پورا نظام چلا رہا ہے, اور جو اپنی منمانی جو اس کی خواہش ہو سکتی ہے وہ ساری پوری ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اصل مجرم کون ہے؟ ایسے واقعات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایک اعتبار سے کہوں تو پوری قوم مجرم ہے. کیا ہم نے اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کیا ہے؟ کیا نافذ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے جیسے کہ ہونی چاہیے؟ وہ اعلیٰ ترین نظام جس کے گن ہم گاتے ہیں, خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں, رکاوٹ کیا ہے اس ملک کے اندر اس نظام کو قائم کرنے کے رستے میں؟ سکھ رکاوٹ ہے, ہندو رکاوٹ ہے, انگریز رکاوٹ ہے, کون رکاوٹ ہے؟ جب ہم نے اللہ کا دین ہی قائم نہیں کیا, وہ اصول قائم نہیں کیے, وہ نظام قائم نہیں کیا, تو پھر شیطنت کو ہی فروغ ملنا ہے. اور یہ شیطنت کے مظاہر ہیں, شیطنت کے مظاہر تو بے شمار ہیں, اس قسم کے جو ہیں وہ ہمیں ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں اندر سے, لیکن شیطنت ہی شیطنت ہے ہر طرف. اس اعتبار سے, ایک اعتبار سے تو پوری قوم مجرم ہے, سوائے ان کے اس قوم میں سے جو اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو, نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے سیریسلی جدوجہد کر رہے ہیں, صرف یہ ایکسیپشن, باقی سب مجرم. ٹیکنیکلی دیکھا جائے کہ پھر سب سے بڑا مجرم کون ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ حکومت, اور جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے وہ ہیں سب سے بڑے مجرم, اختیار اقتدار ان کے پاس ہے, اور یہ وہ حکمران طبقہ ہے جس نے شیطان کے ایجنڈوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. یہ سارا انہی کے سرپرستی میں ہو رہا ہے. یہ کیمرہ نام کا ایک ادارہ رکھا ہوا ہے کہ جی آپ کچھ اخلاقی ضوابط ہیں اس کے, اور جو ہمارا میڈیا ہے اس کو اس سے زیادہ نہیں وہ جا سکتا. لیکن کتنی مرتبہ ہم نے پیمرا سے رجوع کیا کہ کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے؟ کوئی جواب نہیں, کچھ نہیں. اول تو ویسے کھلی چھوٹ ہے, کہیں کہیں بندش ہے پیمرا والوں نے لگائی ہوئی ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اصولوں میں لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کے پیچھے چلے جائیں, اس کے بعد مقدمات میں آپ جو ہیں رلتے رہیں گے رلتے رہیں گے رلتے رہیں گے, سالہ بہ سال آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہوگی. یہ ہے صورتحال. لہذا سب سے بڑا مجرم تو وہی ہے جو اس وقت زمام کار جن کے ہاتھ میں ہے. نمبر دو پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے مجرم ہمارا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو علماء کہتا ہے. وہ ایکسیپشن الگ ہے, جس میں نے کہا کہ جو واقعتاً دین کی صحیح تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کی صحیح ذہن سازی کر رہے ہیں اور اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ ایگزمپٹڈ ہیں. بس ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اکثر اوقات آپ دیکھیں گے مسالک کے حوالے سے ہی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے مسلک کو برتری جو ہے وہی مقصد ہے بیان کرنا, جمعے میں بجائے اس کے کہ انسانوں کی ذہن سازی کی جائے, کردار سازی کی طرف توجہ دی جائے, کہانیاں قصے ہی زیادہ تر جو ہے وہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں, اولیاء کی کرامات کا ذکر جو ہے وہ زیادہ آپ کو ملے گا. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے, فرد کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ تو ایجوکیشن کا ذریعہ تھا, جمعے کا نظام قرآنی تعلیمات کے فروغ کا ذریعہ تھا, اور قرآنی تعلیمات کے اندر یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں, ایک طرف ایمانی جذبہ بھی ان سے اجاگر ہوتا ہے اور دوسری طرف صحیح رہنمائی صراط مستقیم اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے. لیکن کہاں, بہت کم ہے کہ جہاں پر صحیح معنی میں جمعے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کیا جاتا ہو, ورنہ یہ ممبر و محراب جو ہیں ان کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, اللہ پاشا. اور بہرحال بقیہ تمام جو بھی عوام ہیں ان کے مقابلے میں علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, اسی کے اندر اسی غلیظ سیاست کا ایک حصہ بنے ہوئے. یہ قصہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجیے پاکستان ہمیں آزادی ملے ہوئے 70 برس ہو چکے ہیں, اور پوری قوم جو میں نے عرض کیا اسی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں, الا ماشاء اللہ ایکسیپشن ہوں گی وہ افراد کی ہوں گی. علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, میں پھر عرض کروں گا, اور کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ. قرآن مجید نے اہل کتاب کے علماء کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اصل میں بگاڑ ان میں آیا تھا تو پھر پوری قوم میں بگاڑ آیا, اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تب اس نتیجے کو حال کو پہنچے. بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسے ہیں اس دور میں, جبکہ وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوتے تھے, اور اس کا دورانیہ بھی بڑا طویل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک کا جو دور ہے تقریباً 1400 برس, یہ دور جو ہے یہ بنی اسرائیل کے پوری دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت کی حیثیت سے تھی. قرآن نے ان کو چارج شیٹ کیا علماء یہود کو, یہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, جو وہاں کے عوام جب گناہ کرتے تھے منکرات گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کے جو علماء تھے اور صوفیاء تھے وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے, روکتے نہیں تھے گناہوں سے معصیت سے نافرمانی سے. دین کا ایک شاہراہ ہے, اس سے جب آپ ہٹیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کوئی معصیت ہوگی. علماء کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے کہ مسلم معاشرے کے اندر معصیت کو گناہوں کو پھیلنے نہ دیں, اس کے خلاف گناہوں کے خلاف ایک ہر شہری کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں, ان کے خلاف ایک نفرت پیدا کریں, اور اللہ اور اس کے دین سے محبت پیدا کریں, اور خاص طور پر اب رسول بھی اس میں شامل ہیں, اللہ اور رسول اور دین. تو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جب لوگ برے کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں, اور یہ غلط کام اور برے کام زیادہ تر شروع کہاں ہوتے ہیں, جو زیادہ مالدار طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور سب کچھ ہے اور اللے تللے ہیں, اور وہ جب پٹری سے اترنے لگتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو روکے وہ ان کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. یہ ہے قرآن نے چارج شیٹ کیا. اس طرح فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واخذہم السحت, کہ بنی اسرائیل کے احبار اور رہبان یعنی صوفیہ, ہمارے ہاں اس کی اصطلاح کہیں گے صوفیہ اور علماء, یہ لوگوں کو سود کھانے سے حرام کھانے سے اور غلط کاموں سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ اور ان کا زوال اس لیے آیا کہ علماء نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تھی, اور وہ بھی اپنے انہی کے اندر گھل مل کر جو ہے وہ فائدے اٹھا رہے تھے. حق بات کہیں گے تو بہرحال
لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی غلطیوں کو اگنور کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے میں شریک رہنا، قرآن نے تو بڑا واضح طور پر بتایا ہوا ہے. اگر یہ طرز عمل ہے علماء کا تو یہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہے. ویری سمپل. بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایک امت تھی اور پھر اس کو اللہ تعالی نے معزول کیا ہے، اور اب وہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں اس وقت دنیا میں. کیسے پٹری سے اترے، کیسے کہاں سے غلطی ہوئی، اور کہاں انہوں نے جو ہے وہ شریعت کا لحاظ نہیں رکھا، اور اس طریقے سے اس انجام کو کیوں پہنچے، ساری تفصیل دے دی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، عبرت حاصل کریں. اس کے بعد ہم خود یعنی والدین ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے، ان کی ذہن سازی کے، اور وہ ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے. حدیث مبارکہ ہے، کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے. مثال دی ہے نا چرواہا، جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے اور اس کی کسٹڈی میں کچھ بھیڑیں دی جاتی ہیں کہ تم ان کو چرا کے لایا کرو گے صبح سے شام تک. اب وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اتنی گن کے گئے تھے، واپس آئی ہے کہ نہیں آئی، صحیح حالت میں آئی ہے کہ نہیں آئی. تو اسی طریقے سے ہر شخص بھی چرواہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تولیت میں اپنی کچھ مخلوقات دے رکھی ہیں جو اس کی اولاد ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور اللہ تعالیٰ ان اولاد کے حوالے سے وہ پوچھے گا کہ تم نے ان کی ذمہ داریاں پوری کی تھی، حق ادا کیا تھا. وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو اچھا کھلا دیا جائے، پلا دیا جائے، اور سہولتیں دنیا کی دی جائیں. اصل ذمہ داری کیا ہے؟ انہیں بتایا جائے دنیا دار الامتحان ہے، یہاں مزے لوٹنے کے لیے نہیں آئے، اور اس امتحان کے نتیجے میں اگر تمہیں تو احساس نہیں ہے کہ یہ امتحان ہے، اگر ناکام ہو گئے تو وہ ہمیشہ کی جہنم ہے، بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ اگر وہ نہیں بتا رہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کا گریبان پکڑے گا والدین کا. آج ہم نے صرف ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ایک ہی ہے، اپنے بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم دلائیں. اور اعلیٰ تعلیم سے مراد کیا ہے؟ اسکول اور کالج کی تعلیم جس میں دین کا حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اور انہیں دنیا میں کسی اونچے مقام پر پہنچا دیں کہ دنیا ساری کہے، رشتہ دار کہیں ہاں بھائی یہ کامیاب ہے. رول ماڈل کون ہے آج کل کے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے خود پیٹ کاٹا ہے لیکن اولاد کو پڑھا کر کسی اونچے مقام پر پہنچا دیا، یہ رول ماڈل ہے نا. یہ اونچا مقام کہاں کا ہے؟ دینی تعلیم و تربیت صفر، ہاں ایک اونچے مقام پہ پہنچ گئے، اب سب انہی کی تعریف کریں گے، اور وہ بھی پھولے نہیں سمائیں گے کہ ہم نے یہ کارنامہ اثر انجام دیا، اور یہ الٹا ان کے لیے وبال بنے گا. اچھا محنت بھی کی ہے تو اس رخ پر کی ہے، اور وہی اولاد جو ہے اس کے بارے میں پھر قیامت کے دن جو نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے کوتاہیوں کے بدلے میں ہماری اولاد کو جھونک دو جہنم میں، ہمیں کسی طرح بچا لو. وہاں جا کر یہ حال ہونا. ہم اپنی اولاد کی ذہن سازی اسلامی اعتبار سے کتنا کچھ کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے. نہیں کر رہے تو مجرم ہے. یہ دین کس لیے تو نہیں آیا کہ صرف احادیث پڑھ کے جو ہے کچھ علم حاصل کر لو اور قرآن پڑھ کے ثواب حاصل کر لو؟ یہ تو قدم قدم ایک ایک لمحے کے لیے رہنمائی ہے، اور اس رہنمائی کو اختیار کرو گے تو جہنم سے بچ سکو گے. چنانچہ تمہاری اولاد کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. دنیا میں رہتے ہوئے یہ کچھ مواقع ہیں، کسی وقت اچانک دم نکل جائے گا، جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے. یہ دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا اس کا مصرف یہ ہے. ہمیں یاد ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا. قرآن تو یہ بتا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھیے، ہر وہاں سارا میسج یہی مل رہا ہے. تو اس وقت جو ہم جس پر رو رہے ہیں اور معاشرہ ہمارا کتنی گراوٹ کو پہنچا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. انگریز آیا تھا تو اکبر الہ آبادی نے کچھ چوٹ کی تھی جو نظام تعلیم لے کر آیا تھا، اور یہ کہ کیا مصرف تھا، کیا لوگوں کی اس وقت سوچ تھی کہ انگریز کی نوکری مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس کا وہ ایک شعر مجھے ذہن میں آیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر چلے، کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے یعنی انگریز کی ملازمت مل گئی، پینشن ملی اور مر گئے۔ اس وقت کا جو ہے ایک آئیڈیل گھرانے کا تصور یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کر لے، اس کو انگریز کی نوکری مل جائے، اور نوکری جب ملے گی تو پھر ایک خاص وقت پر ریٹائر ہوگا تو پینشن ملے گی، اور پھر ظاہر بات ہے کہ عمر ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک آئیڈیل تھا، تھوڑا سا فرق پڑا اس میں، اب انگریز یہاں سے چلا گیا۔ لیکن دنیا ہی ہمیں چاہیے، صرف دنیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، باقی وہی کا وہی۔ تو بہر کیف یہ ہے اس وقت کی صورتحال جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے، دین کے ساتھ حقیقی تعلق بہت ہی نومینل، بہت ہی نومینل۔ باقی یہ جو ایشو ہے، اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ ہمارا وہی تضاد ہے، عملی تضاد معاشرے کے اندر کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے فحاشی اور عریانی کے فروغ کی، اور دوسری طرف بندشیں بھی ہیں، اور سیکس بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت سٹرونگ ہے آج کے دور میں، جو نفسیات کا سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے فرائیڈ، اس کے نزدیک تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہی سیکس ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کوئی ذہن سازی، کوئی اگر خدا خوفی نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اسلام نے تو ان چیزوں کے سدباب کے لیے کہنا چاہیے کہ ملٹی ڈائمینشنل اہتمام کیا تھا۔ ایک تو معاشرہ پاک صاف ہو، اس کے اندر بے حیائی اور یہ فحاشی، اس کو بالکل پاک کر دیا جائے، اس سے اسلامی ریاست میں اس کی کوئی گنجائش کسی طرح کی نہیں ہے، اور دوسری طرف شادی کے انسٹیٹیوشن کو آسان اور سادہ بنایا جائے۔ یہ ایک پورا سسٹم تھا، ہم بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں، اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو کھڑے ہو کے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب جا کر سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے آ جاتے ہیں، اور پھر اگلے واقعے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ہیں جو رپورٹڈ بھی نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے کنٹرڈکشن ہیں۔ چنانچہ میں نے جو پچھلے دنوں سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع جو ہیں زیر دست رہے تھے، اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ زنا کو روکنے کے لیے اور جنسی بے راہ روی کو جو ہے اس کی بچانے کے لیے اسلام نے کتنی مثبت تدابیر جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں، جس کے بالکل برعکس ہم آج بھی چل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو تاکید کی گئی ہے کہ شادی میں عجلت کریں، جوان ہو جائے بچہ تو اس کی شادی کر دی جائے، دیر نہ کی جائے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے دیر کرنے سے لڑکا کسی غلط کاری میں ملوث ہوا تو اس کا وبال باپ پر بھی آئے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب وہ تو لڑکا خود شادی کرے گا اپنی، جب کمائے گا، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے پھر کرے گا، اور ساری ہر طرف جو ہے وہ جنسی دعائیات جو ہیں اس کے سامان موجود ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عجیب کنٹرڈکشن۔ جوان ہو جائے تو دیر مت کرو، اولاد کی شادی کر دیا کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر شادی بیاہ کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ پہاڑ جیسا کام ہے اس کو سر کرنا، وہ ہمالیہ سر کرنے کے مترادف ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کو اس مسجد میں تو معلوم ہے کہ ہم نے تحریک شروع کر رکھی ہے، نکاح مسجد میں ہو، اور صرف ان رسومات تک اکتفا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہیں، باقی سب کو اٹھا کر پھینکو۔ الحمدللہ والد محترم نے اس تحریک کا آغاز کیا اور کر کے دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمیں تو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ اب سادہ اور آسان کام کوئی نہیں ہے، شادی کا معاملہ کوئی بوجھ، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اب، اگر ان اصولوں کے مطابق آپ کریں۔ نہ جہیز کی رسم ہے، نہ بارات کا تصور ہے، وہ تفصیل تو یہاں پر، کوئی جمعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ بعد میں نکاح نہ ہوتا ہو، تو لہٰذا میں اس کی تفصیل تو اس وقت بیان نہیں کروں گا، لیکن بہت سادہ، بہت آسان۔ اسی طریقے سے جو جنسی جذبے کو مشتعل کرنے والی چیزیں ہیں ان کی سختی سے روک تھام، رقص ہے، موسیقی ہے، شراب ہے، منشیات ہیں، اور اس وقت اس کے بالکل برعکس پورا معاشرہ چل رہا ہے، ہمارا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی روک تھام، سیگریگیشن، اسلام کا اصول سیگریگیشن ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہاں خواتین کا شادی اور ولیمے کے موقع پر خواتین کا الگ ہوتا تھا، خیمہ اور مردوں کا الگ ہوتا تھا، اب یہ دقیانوسیت ہے، دقیانوسیت کہیں یا بے وقوفیت کہیں، اس پر تو یہی لیبل لگے گا. ہم زیادہ جو ہیں وہ اب روشن خیال ہو گئے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوب بن ٹھن کر آئیں گی عورتیں، خوب بن ٹھن کر نیم اوریا لباس میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. ہاں کوئی بند کوئی باقی مومن ہو تو اس کا کچھ ہوتا ہوگا. ہم اب ترقی کے کئی زینے اور چڑھ چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس. مخلوط محافل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، ٹوٹل سیگریگیشن ہے. وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور اب اگر کوئی الگ الگ کرتا ہے تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، یہ ایک پتہ نہیں کس زمانے کی مخلوق ہے. اور باقی یہ کہ عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، اصول ہے. ہاں بوقت ضرورت وہ نکل سکتی ہے، اور بہت زیادہ ضرورت کا معاملہ ہو تو ایسے جو ہے کوئی نہ کوئی جاب جس کے اندر پردے میں رہتے ہوئے کوئی کام کر سکتی ہے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اصل ذمہ داری مرد کی ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو اوپر سے آسمان امریکہ سے یا یو این او سے جو وحی آتی ہے اور وہ پھر اس پر ہماری حکومت عمل کرتی ہے بہت ریلیجسلی، تحفظ حقوق نسواں بل جو ہے وہ ایک دفعہ پاس ہوا تھا پہلے، پھر اس کے بعد اس میں اور آگے مزید دو سٹیپ اور آگے آئے ہیں، پھر ابھی پنجاب اسمبلی نے پاس کیے ہیں. تو سب کا حاصل کیا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جائے، اس کو زیادہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باہر نکالا جائے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ خلا کے کیس بہت زیادہ آنے لگے ہیں عدالتوں میں. اور اسلام میں خلا کی گنجائش ہے، لیکن اسلام میں جو خلا ہے اس کے اپنا ایک طریقہ ہے، طور طریقے ہیں، اس کے رولز ہیں. ان سب کو اگنور کرتے ہوئے جو بھی آتی ہے خلا کے لیے عورت، اس کو جو ہے چھٹی دے دی جاتی ہے. لہذا طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ اوپر سے جو ایجنڈا آ رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہے. لاکھوں کروڑوں ایک شادی پر خرچ ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں تو وہ چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور سارا خاندانی نظام تہ و بالا ہے. عورت کا مقام گھر ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے. ہاں ضرورت کے محض تحت باہر جائے گی، لیکن ہم روشن خیالی کے سینے چڑھ رہے ہیں اوپر سے اوپر. تو ٹوٹل غیر اسلامی معاشرہ بنا کر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ نہ ہو کہ جو وہاں دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے. اب عورت کو تو کہا ہی کہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپانے کی چیز. گھر سے نکلے تو ضرورت کے وقت نکلے، لیکن ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور اوپر ایک کور بھی ہو. تو یہ ساری تعلیمات ہیں، سب کو پتا ہے، دین کی تعلیمات تو یہی ہیں. لیکن ہوتا کیا عملا؟ جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو پورا میک اپ کر کے جائیں گے. پردہ تو دور کی بات ہے نا، پردے کو تو اٹھا کے پھینک دیں. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ، وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اور یہ ابھی کیا ہوا تھا کہ کچھ خواتین نے چہرے کا پردہ ختم کر دیا تھا، باقی پوری ساتر ہو کر. اور یہ جو ہے وہ اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا اس قسم کے لباس کا جو آج پہنا جاتا ہے. اس پر جو ہے انہوں نے شعر کہے تھے علامہ اکبر آبادی نے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کچھ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہیں، یہ جو سارے اصول اسلام نے دیے. اور ان سب کی ہم زجیاں بکھیر رہے ہیں. وہ پہلے پردہ اترا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ دوپٹے کا جو اہتمام ہوتا تھا بڑا بھرپور، پھر دوپٹہ جو ہے وہ ایک رسی کی شکل میں رہ گیا. اب مزید روشن خیالی کا منظر یہ ہے کہ دوپٹے اور چادر سے بالکل بے نیازی ہے. پھر غز بسر کا حکم ہے اسلام میں. خواتین خواہ محرمی کیوں نہ ہوں، گھر کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. یہ احکامات کس کی طرف سے ہیں؟ وہ فاطر فطرت جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پوٹینشیلز ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ اندیشوں کی جگہ ہیں. وہاں کیف یہ ہے، بہت ساری تدابیر کہ جو اصولی طور پر اسلام نے دی ہیں، جسے آج ہم سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہے اسلام کی تعلیمات ہیں، بالکل بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں. اور اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ تضادات کا شکار ہے بہت زیادہ. جنسی اشتعال انگیزی اپنی آخری انتہاؤں پر ہے. شادی کرنا مشکل ترین کام ہے، اور پھر ایسے بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پورے نظام کو ہی درست کرنے کی ضرورت ہے. صرف آخر میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے حکمران طبقے نے جو انداز اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے کہ عوامی احتجاج پر لوگوں کو پر گولی چلائی گئی ہے براہ راست، یہ تو انتہا ہو گئی، اور دو افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، کس لیے؟ آپ مجمع کو منتشر کرنا چاہ رہے تھے، یہ طریقہ ہے اس کا؟ کوئی جسٹیفیکیشن اس کی بنتی ہے کسی بھی اعتبار سے؟ ابھی سانحہ مارڈر ٹاؤن والے واقعے کو عوام نہیں بھولے تھے کہ جس پہ پولیس نے اندھادھن سیدھی فائرنگ کر کے 14 افراد کو ہلاک اور 100 کے قریب افراد کو زخمی کیا تھا، اور اب قصور میں اپنے غم اور جذبات کا اظہار کرنے والے دو اشخاص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہت ہی قابل مذمت ہے یہ معاملات، اور جو اس سے پہلے 11 معصوم بچیوں کی زیادتی کا معاملہ ہو چکا ہے، ابھی تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے کسی مجرم کے حوالے سے۔ ہمارا عدالتی نظام اتنا فرسودہ اور بیکار ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ انگریز جو نظام چھوڑ کر گیا تھا، اسی کو ہم نے ریلیجسلی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور وہ نظام اس نے بنایا تھا آقا کی حیثیت سے غلاموں کے لیے، آج بھی وہی چل رہا ہے۔ آپ کو اپنا حق لینا ہو، آپ عدالت میں جا نہیں سکتے، آپ وکیل کو کرنا پڑے گا، وکیل آپ کو جو ہے فیس بھی دینی پڑے گی، اور جو وکلا کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، اگر وہ کچھ وکلا بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے کہنے کی ضرورت بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو چاہیں گے کہ اس کو پرولونگ کیا جائے، کتنا کیا جائے، جتنا کیا جائے۔ ایک آدمی غریب ہے تو ہوتا رہے اپنے گھر میں، وہ گھر بیچ دے اپنا، ہماری فیس تو ملنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کیا نظام ہے، غلیظ ترین نظام جس کو ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے، المیہ ہے۔ اور یہی میں ذکر کرتا ہوں نا کہ طالبان افغانستان نے کیا کیا تھا، بالکل ان کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں تھے، وہاں شریعت نافذ کر دی تھی، نتیجہ کیا ہوا، جرائم ختم ہو گئے، فوری عدل و انصاف ملتا تھا۔ عدل و انصاف دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام فیس دیں اپنے حق لینے کے لیے اور عدلیہ کے پاس جائیں اس کے لیے یہ کریں وہ کریں وہ کریں، یہ کون سا طریقہ؟ اور تبھی تو ڈاکٹر جاوید اقبال بھی جو ہیں، علامہ اقبال کے پسر، وہ جب کابل گئے ہیں، ایک مرتبہ جانا پڑ گیا تھا کسی وجہ سے طالبان کے دور میں، جاتے ہوئے ان کا کچھ اور کانسیپٹ تھا، واپس آئے تو بالکل بدلے ہوئے آئے، کیونکہ اس زمانے میں وہ جسٹس بھی تھے ہائی کورٹ کے غالباً، اور جوڈیشری کے آدمی تھے ڈاکٹر جاوید اقبال، تو انہوں نے وہاں کے نظام میں عدل کا مشاہدہ کیا اور وہاں کا حال دیکھا، تو کہنے لگے کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے، ایک دو اور اسلامی ملک بھی ہمت کریں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، جرائم ختم، اور حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو اب وہ کیس اس حکومت نے لینا ہے، انصاف اس کو دلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے، انصاف خریدنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نظام ہی مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق۔ جلال آباد کے میں شہر جو ہے ان کا، پشاور سے تورخم کے رستے جائیں تو جلال آباد بڑا شہر آتا ہے، شہر کی سیر کرا رہے تھے ہمارے میزبان وہاں پر، ان کا یہ فلاں دفتر ہے، یہ فلاں محکمہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ جیل خانہ ہے، اور کہنے لگے 3 صوبوں کا مشترک جیل ہے، یہ 3 صوبوں کا ایک جیل۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی، 3 صوبوں کی ایک جیل؟ کہتے ہیں اس میں اس وقت صرف 3 قیدی ہیں، جا کے دیکھ لیں، یہ اسلامی نظام کی برکت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، سناتے پھر یہی کچھ ہو رہا تھا، ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو مجرم ہم سارے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم اور غالب نہیں کیا، اور باقی یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے اور وہ بھی اللہ کے پاس پہنچے گا اور ہوگا، لیکن ہمیں اس نظام سے چھٹکارا ملنے نہیں ملے گا جب تک کہ ہم خود سیدھے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔